جس قدر جن و بشر میں تھے سگا بادشاہ کے، سب کو بھی بے شک خصوصاً چار یاروں کو سلام، چار یاروں کو سلام۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں ہمارے رہنما صحابہ کرام علیہ مردوان اجمعین کی سیرت ہم سب کے لیے یقیناً مشعل راہ ہے، ایک نور کا مینارہ ہے جسے دیکھ کر ہم نے ہدایت کے پھول حاصل کرنے ہیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ پروگرام میں یقیناً صحابہ کرام علیہ مردوان اجمعین کے سیرت کے پہلوؤں پر بات ہونی ہے جس سے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی، آخرت میں بھی ہمیں سرخروئی ملے گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہ مردوان اجمعین کی سیرت کے کس پہلو پر گفتگو کرنی ہے، عرفان بھائی سے پوچھتے ہیں۔
الحمدللہ، ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے صحابہ اکرام کے مشورے۔
سبحان اللہ،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صحابہ اکرام نے مشورے دیے، کن مواقعوں پر دیے، اس طرح کے مشورے دیے اور ان سے کیا کیا فوائد حاصل ہوئے۔
مدی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں صحابہ کرام کے مشوروں پر گفتگو ہونی ہے اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ جو ہمارے بزرگ مبلغین شامل ہوں گے، آئیے میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ رفیق اتاری بھائی اور نوید مدنی بھائی، آپ سے بھی گزارش ہے آپ تشریف لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سلام
رفیق بھائی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی بھی کثرت کریں۔ موضوع ہے صحابہ کے مشورے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عقل اور ذہانت یہ خدا کی عطا ہے اور یہ اس کی تقسیم ہے۔ کوئی بندہ ہمیں ذہین نظر آتا ہے، کوئی درمیانہ اور کوئی کم درجے کا ذہین ہوتا ہے، اور ذہانت کی اسی فرق کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کسی مسئلے کے مفید یا نقصان دہ پہلو کو پلک جھپکنے سے پہلے جج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، پہچان لیتا ہے، اور جبکہ دوسرا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے تھک جاتا ہے پھر بھی کسی نتیجے تک رسائی نہیں پاتا، یعنی خوب سوچ سمجھ کر بھی وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، اسی لیے اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے عقل اور فہم کو ہی کامل نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ہمیں دوسروں سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ جب بھی ایسے مسائل سے ہمارا سامنا ہو، ہم مسائل میں گرفتار ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ دوسرے لوگوں سے مشورہ کر لیں تاکہ ہم بھی نقصان سے بچ سکیں۔ اور کئی مواقع ہماری زندگی میں مدنی چینل کے ناظرین ایسے بھی آتے ہیں کہ جب ہمیں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کہ دونوں پہلو برابر نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کہ کیا کریں، اس طرف جائیں کہ اس طرف جائیں، تو ایسی کشمکش کی صورت میں بھی الحمدللہ ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں دانشور لوگوں سے، تجربے کار لوگوں سے مشورہ کر لینا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو الحمدللہ رب کریم اس مشورے کی برکت سے معاملے میں خیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اور مشورہ کرنے کے بعد اگر ہم کوئی فیصلہ کر بھی لیتے ہیں، کسی جانب عمل کر بھی لیتے ہیں اور اس کے نتائج ہماری توقع کے مطابق نہیں آتے، ہماری منشا کے مطابق نتیجہ نہیں بھی آتا، تب بھی ہم اپنے آپ کو لان تان اور شرمندہ کرنے سے بچ جاتے ہیں، شرمندگی سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے مشورہ کر لیا ہوتا ہے. تو مشورہ کرنے کی مدنی چینل کے ناظرین بہت زیادہ برکتیں ہیں اور بہت زیادہ فوائد ہیں, اور یقین مانے اسلام میں مشورہ کرنے کو بہت اہمیت دی گئی ہے. جی عرفان بھائی, آپ کیا فرماتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں مشورہ کرنے کی اہمیت کو جو اجاگر کیا گیا ہے, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
دین اسلام جو روشن تعلیمات ہیں جی, اس میں مشورے کو بہت اجاگر کیا گیا.
بے شک.
اور اسلام میں مشورے کی اہمیت کس قدر ہے, اس کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم ارشاد.
اوہ سبحان اللہ.
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا دانا اور عقل مند کون؟
بے شک بے شک.
جہاں بھر کی عقل و دانش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں.
اللہ اکبر.
ایسے کمال عقل کے باوجود اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا.
سبحان اللہ.
چنانچہ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز العرفان, اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو.
سبحان اللہ.
تفسیر قرطبی میں ہے, اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کا حکم اس وجہ سے نہیں دیا کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے کی حاجت رکھتے ہیں.
سبحان اللہ.
وجہ یہ ہے کہ انہیں مشورے کی فضیلت کا علم دے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت مشورہ کرنے میں آپ کی اتباع کر.
سبحان اللہ.
اچھا, جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تاریخ اسلام کا, کتابوں کا, تو اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس انداز سے جو ہے وہ مشورے دیے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کس طرح اہمیت عطا فرمائی.
سبحان اللہ.
ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی معاملے میں جب آزمائش میں اللہ نہ کرے آئیں تو فوراً مشورہ کریں, اور مشورے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. بلکہ اکثر یوں بھی ہوتا ہے کہ مشورہ کرنے میں کبھی کبھی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے مشورہ تو کیا تھا لیکن کامیابی یوں نہیں ملی. وجہ ہوتی یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کریم بھائی تجربے کار کے بجائے نا سمجھدار سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں. جس کام کا جس کو تجربہ ہی نہیں ہے وہ بہت سمجھدار. اب جب آپ اس سے مشورہ کریں گے تو لازمی بات ہے نقصان اٹھانا پڑ جائے گا آپ کو. اگر آپ وہی مشورہ اس تجربے کار سے کریں گے جو کام اس کے متعلق کرتا رہا ہے یا تجربہ رکھتا ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ دے. آج ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہیں الحمدللہ ہمارے رفیق بھائی اور ہمارے نوید مدنی بھائی ماشاءاللہ. تو نوید بھائی, اس متعلق کے صحابہ اکرام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح مشورے لیے اور پھر کس طرح ان کو ترجیح دی گئی, اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ آپ اہم کاموں میں صحابہ اکرام سے مشاورت فرمایا کرتے تھے.
سبحان اللہ.
تو سن 5 ہجری ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے ہیں, ہجرت کا 5واں سال ہے, اور صحابہ اکرام مدینہ میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں. اسی دوران کفار کی طرف سے خبر ملتی ہے کہ کفار قریش اور دیگر کفار قبائل ان سب نے مل کر اتحاد کر لیا ہے,
اللہ,
اور یہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور مدینے پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں.
اللہ.
جب یہ خبر مدینے پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور مشورہ آپ سے مانگا کہ کیا کرنا چاہیے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا نا وہ سب سے جدا تھا. آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑی مشقتیں جھیلیں آپ نے حق کی تلاش میں, اور بڑی صعوبتیں برداشت کی, بالآخر مدینے پہنچے اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان کی سعادت, اسلام قبول کرنے کا شرف آپ نے پایا.
سبحان اللہ.
سرکار علیہ السلام کی نظر میں آپ کی بڑی قدر و منزلت تھی. تو حضرت سلمان فارسی نے آگے بڑھ کر مشورہ پیش کیا. اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ ان کا مشورہ جو تھا وہ خندق کھودنے کا تھا. کفار کا بہت بڑا لشکر جمع ہوا تھا اور سب نے مطلب ہے کہ حملے کا ارادہ کیا تھا, تو مدینہ طیبہ کا جو حدود اربع تھا اس کا معاملہ ایسا تھا کہ تین اطراف مکانات کی تنگ گلیاں تھیں اور کھجوروں کے درخت کے جھنڈ تھے, صرف ایک رخ تھا جو مطلب ہے کہ کھلا ہوا تھا, تین طرف سے وہاں مطلب ہے کہ کنجسٹڈ راستے اور ایسا تھا کہ حملہ کرنا اتنا آسان نہ تھا, تو گلیوں میں پھنسنے کا یا مطلب اس طرح کا امکان, تو کفار ظاہر ہے سامنے ہی سے حملہ کرتے اس رخ سے جو کھلا ہوا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ہم مطلب ہے کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ یوں جنگ بدر یا احد کی طرح, یہ دو جنگیں ہو چکی تھی, اس طرح مقابلہ نہیں کر پائیں گے, کیوں نہ ہم مدینہ طیبہ کے گرد ایک خندق کھود لیں اور اس خندق کے ذریعے کفار کو مدینہ طیبہ میں آنے سے بڑھنے سے ہم روک دیں.
سبحان اللہ,
سرکار سلام کو آپ کا یہ مشورہ بڑا پسند آیا, اور یہ بالکل نئی بات تھی اہل عرب کے لیے, یہ نئی بات تھی, اس طرح کا دفاعی نظام پہلے سے مطلب ہے کہ متعارف نہیں تھا, لیکن یہ فارس کے رہنے والے تھے سلمان فارسی, تو بہرحال انہوں نے مشورہ پیش کیا, تو کم و بیش 3000 صحابہ اکرام نے سرکار اس طرح السلام کے ساتھ مل کر جو ہے مدینہ طیبہ کے گرد 5 گز گہری خندق کھودی, اور یہ کام تقریباً جو ہے 20 دن میں ہو گیا.
سبحان اللہ,
اب خندق تیار ہے, اب مطلب جو کفار جب آئے حملہ کرنے کے لیے اور سامنے خندق دیکھی تو ایک دم ٹھہر گئے کہ یہ کیا, ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, عرب نے پہلے ایسا کبھی دیکھا نہیں تھا کہ اس طرح خندق کھود کے بھی مطلب ہے کہ دفاعی نظام کو جو ہے وہ مضبوط کیا جا سکتا ہے, تو وہ حیران رہے کیا کرتے, وہیں رک گئے. بہرحال یہاں سے وہاں سے تیر اندازی کا سلسلہ ہوتا رہا, پتھراؤ جو ہے وہ ہوتا رہا, لیکن بہرحال کفار کو کامیابی نہ ہوئی, اور انہوں نے اگرچہ کہ مدینہ طیبہ کا گھیراؤ کر لیا تھا محاصرہ, اور ایک مہینے سے زیادہ تقریباً جو ہے عرصہ گزر گیا اور کفار کے پاس راشن ختم ہونے لگا اور موسم بھی خراب تھا, تو ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے ان کے ساتھ تھے, انہوں نے پھر جو ہے نا وہ واپسی کے نقارے بجا دیے کہ بھائی اب مطلب ہے کہ ہمارے پاس راشن ختم ہے, موسم خراب ہو رہا ہے, لہٰذا ایسی صورت میں اب جنگ کرنا جو ہے یہ ممکن نہیں رہا, لہٰذا بغیر جنگ کیے ہی واپسی چلتے ہیں, اور یوں کفار کا لشکر جو ہے وہ واپس لوٹا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
اب دیکھیے مشورے کی کتنی زبردست برکت ظاہر ہوئی.
سبحان اللہ,
اور اس مشورے کی برکت سے مسلمانوں کا نقصان ہونے سے بچ گیا, اور مدینہ طیبہ میں ایک بڑی جنگ ہونے سے جو ہے رک گیا معاملہ, اور مسلمانوں کو مطلب ہے کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر ہی جو ہے نا اس جنگ سے نجات مل گئی, تو مشورے کی برکتیں جو ہیں ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہے. صحابہ کرام اس کے مشورے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت بھی دیا کرتے تھے,
صلی اللہ علیہ
وسلم جمع کیا اور اس مشورہ تو اس پر غور کیا کہ واقعی یہ بڑا زبردست مشورہ ہے, تو اس طرح مطلب ہے کہ اس مشورے کی برکت سے یہ جنگ ٹل گئی, اور بعض اوقات ایسی بات جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی وہ مشورے کی برکت سے سامنے آ جاتی ہے, اور کوئی ایسا حل نکل آتا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت آسانی ہو جاتی ہے, تو بہرحال یہ بڑی زبردست برکت تھی مشورے کی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. عرفان بھائی, آپ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عقل مبارک ہے اس کے سامنے ساری کائنات کی عقل جمع کر لی جائیں تو اس کا مطلب کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں, لاکھواں حصہ آپ نے فرمایا, ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے اتنی عقل کامل عطا فرمائی ہے, اتنی کامل عقل, اور پھر رب کریم فرماتا ہے محبوب اپنے غلاموں سے بھی مشورہ کر لو. سبحان اللہ, کتنی مطلب یہ ہمارے لیے خوبصورت تعلیم ہے اور مشورے کی فضیلت کا بیان, اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کی برکت دیکھیں, اگر یہ خندق کھولنے کا مشورہ نہ ہوتا اور آگے ایک سارے قبائل مل کر یک بارگی حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں, اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں, صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں, اور مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے, اور اتنی بڑی تعداد, اور کتنا خوبصورت مشورہ تھا کہ جنگ ہی نہ ہوئی,
اللہ
ایک مہینے تک محاصرہ کر کے بیٹھے رہے, خود ہی لشکر کو اٹھایا اور کوچ کیا, ذلیل و رسوا ہوئے اور واپس چلے گئے. سبحان اللہ, مشورے کی برکتیں ہیں. اگر آج ہم بھی صحابہ کی سیرت کی اس پہلو کو لیں اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر لیں, لازم کر لیں کہ اب بس جو کام کرنا ہے مشورے سے کرنا ہے, تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. فیق بھائی, آپ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی سیرت کے اس پہلو پر کچھ روشنی ڈالیں تاکہ ہمیں سیکھنے کو ملے.
جنگ بدر کا موقع جب تھا تو مسلمانوں کا لشکر وادی بدر کی طرف کوچ کیا, تو وہاں پر پہنچ کر پہلا جو کنواں تھا, مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہیں پر ہم قیام کر لیتے ہیں. تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں قیام فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے یا یہ جنگی تدبیر کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں فرمایا, یہ ایک جنگی تدبیر کے حوالے سے میں ارشاد فرما رہا ہوں. تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے, یعنی صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی, مشورہ یہ ہے کہ اگر ہم آگے چل کے کنواں ہے وہاں پر پڑاؤ کریں, وہاں پر ایک حوض بنا لیں تاکہ اس کنویں کے پانی سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں, ٹھیک ہے نا, اور کفار جو ہے وہ پانی نہیں پی سکیں گے. تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماشاء اللہ یہ مشورہ بڑا پسند آیا, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشورے کو ترجیح دی, یعنی اس پر عمل پیرا ہوئے. سبحان اللہ. تو پھر دنیا نے دیکھا کہ الحمدللہ جنگ بدر مسلمانوں نے جیتی, اور بظاہر تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ کیسے جیتیں گے, 313 صحابہ اکرام تھے اور کفاروں کا لشکر تھا, ان کے پاس جنگی ساز و سامان ہر چیز تھی, لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی, اور اس فتح کو فتح عظیم یعنی گریٹسٹ وکٹری, یہ فتح عظیم کا نام دیا گیا, اور قرآن پاک میں اس دن کو یوم الفرقان کا لقب دیا گیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں توجہ یہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جنگ بدر میں تو ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہوئے کہ اللہ اکبر, بندے کا ایمان جو ہے نا تازہ ہو جاتا ہے. میں ذرا یہاں پہ شیئر کروں گا ایک واقعہ کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب کا عالم دیکھیے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسے علم غیب سے نوازا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی جو بھی جنگیں اٹھا کر دیکھ لیں, ہیومن ہسٹری میں جتنی ہیومن ہسٹری میں دنیا میں جنگیں لڑی گئیں ان سب کو اٹھا کے دیکھ لیں, بڑے سے بڑا جرنیل, بڑے سے بڑا جو ہے فوجی, بڑے سے بڑا سپاہ سالار یہ پہلے نہیں بتا سکتا کہ کون کافر کہاں مڑے گا, بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ جنگ میں فتح کس کو ہوگی, لیکن قربان جائیے میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان علم غیب پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اس میدان میں لے جاتے ہیں اور چھڑی سے نشان لگاتے ہیں کہ یہاں عتبہ مرے گا, یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا. تاریخ دان کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں لکیر کھینچی تھی اس سے ایک سینٹی میٹر بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے, وہیں پہ مرے.
سبحان اللہ.
اعلی حضرت فرماتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کڑو رو.
سبحان اللہ, کیا بات ہے رفیق بھائی.
واقعی یہ آپ
کے واقعے سے بھی, نوید بھائی کے واقعے سے بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشورہ جو ہے نا وہ کوئی بھی دے تو اس کو سمجھنا چاہیے. مدنی چینل کی جو ٹرانسمیشن چل رہی تھی تو اس میں عبدالحبیب بھائی نے ایک بڑی زبردست بات کی, بات نکلی مشورے کی, تو عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ آج کے دور میں نا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کی طرف جو ہے وہ بچے توجہ نہیں کرتے. اچھا, والدین بھی پرابلم یہ آتا ہے کہ بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتے جس وقت کوئی معاملہ آ جائے. آپ کی عمر ہو چکی ہے اور دور کے حالات تقاضے بدل رہے ہیں, اب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں سے بھی مشورہ کر لیں, کیونکہ وہ اس دور کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, ان کا باہر آنا جانا, دوستوں سے ملنا, مختلف محفلوں میں جانا, تو وہ ان تمام تقاضوں کی طرف توجہ رکھتے ہیں جو اس دور کی ہیں. تو مشورے کی بہت اہمیت ہے, اور ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ بتا رہی ہے کہ مشورہ جو بھی دے اس کو سننا چاہیے, اور اگر اچھا ہے تو قبول کیا جائے, اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میری امت کے لیے مشورہ رحمت ہے. جب بھی مشورے کی کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جس میں مشورہ ہی کرنا ہے, تو پھر جو ہے اس وقت جو ہے توجہ کی جائے اور مشورہ کیا جائے, اور اس کے فوائد ہوں گے. اچھا, کبھی کبھی نوید بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی سے مشورہ کر لیتے ہیں, اب وہ ہمیں مشورہ دے بھی دیتا ہے, اور ہم جب وہ کام کرتے ہیں تو اس میں اگر اللہ نہ کرے نقصان ہو جائے تو پھر ہم اس کی طرف رجوع کر جاتے کہ یار آپ نے مشورہ دیا تو ایسا ہوا. اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ ایسا کرنا کیسا ہے یار, کسی کے اوپر ڈال دیا جائے یہ معاملہ.
اصل میں دیکھیں مشورہ کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی سنت اور ان کا طریقہ ہے. تو یہ برکت والا کام ہے اور اس کی برکتیں انشاءاللہ ظاہر ہوتی ہی رہیں گی انشاءاللہ. اب رہا معاملہ یہ کہ مشورہ کرنے کے باوجود مطلوبہ نتائج نہ مل سکے, تو اس میں کافی چیزیں ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے وہ کرنا چاہیے تھا
زبردست
ہم اس کو کر پائے یا نہ کر پائے, ہم سے کہاں پہ کوئی ایسی کوئی ایک چیز رہ گئی جس کی کمی کی وجہ سے ہمیں وہ مطلوبہ ٹارگیٹ وہ ہدف ہمیں نہ مل سکا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, پھر مشورہ دینے والا اپنے تئیں تو مشورہ دیتا ہے لیکن جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اب کسی ایک پر بلیم نہیں آتا, انسان کو کوئی مطلب ہے کہ زیادہ خجالت یا شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ یار یہ کام مجھ سے غلط ہو گیا, بلکہ باہمی مشاورت سے ہوا ہے تو اب مطلب ہے کہ کسی ایک پر بات نہیں آتی اور سبھی مطلب اس میں شامل ہوتے ہیں اور سبھی کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. انسان تجربات سے ہی تو سیکھتا ہے, اس طرح تو یہ تجربہ ہوا تو اس نے اس کو سکھایا, اور بھی ماشاء اللہ بہت سارے پہلو اس میں لیے جا سکتے ہیں.
نوید بھائی کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن سے بات ہوئی میری, تو جس وقت وہ کرائسس میں تھے نا کاروباری, تو انہوں نے بیچاروں نے مشورہ نہیں کیا, اور جب وہ مشورہ نہیں کیا تو وہ جتنا اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے اس مسئلے سے اتنے ہی زیادہ وہ اس میں داخل ہوتے چلے گئے. یہاں تک کہ ایسا وقت آ گیا کہ وہ جس کو بولتے نا کہ بالکل آدمی جو نا وہ کاروبار چھوڑ کے نوکری کی طرف آ گئے. پھر کسی سے انہوں نے کہا تو اس نے بتایا کہ یار آپ کو مشورہ اس وقت مشورہ کرنا چاہیے تھا جس وقت یہ معاملہ شروع ہوا تھا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے دیتا اور پھر کسی نے ان کو مشورہ دیا کچھ جو ہے امداد کی, اور ماشاء اللہ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں صحابہ اکرام کی سیرت سے اس پہلو کو بھی اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے کہ جب بھی کسی طرح کا معاملہ آ جائے ہم اپنے بڑوں سے, خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ آج کل نوجوان بھی اس طرف نہیں راغب ہوتا. اچھا سب جگہ کہتے یا یوں کہہ لیں کہ اپنے دوستوں سے بات کرتے پھریں گے, اپنے گھر میں اپنے والدین سے مشورہ نہیں کر رہے ہوں گے, جہاں پر کرنا چاہیے وہاں سے ان کے اثر ان کے تجربات ہیں. اچھا پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ آپ کے انداز کو جانتے ہیں کہ بھائی آپ کتنے جذباتی ہیں, آپ کتنے کام کے لیے سیریس رہتے ہیں, کس طرح کام کو لے کر چلتے ہیں, تو وہ پھر اس اعتبار سے آپ کو مشورہ دیں گے, اور جب اس اعتبار سے مشورہ دیں گے تو آپ کا وہ جو کام ہے اللہ نہ کرے آگے جا کے جو ہے کسی ٹیڑھے پن کی طرف جانا ہے تو وہ سیدھا ہو جائے گا اور آپ جو ہے وہ پریشانی سے بچ جائیں گے. تو اس حوالے سے کریم بھائی کچھ آپ بھی.
باقی ہمارے یہاں والدین اور اولاد میں بھی یہ گیپ موجود ہے, بھائی بھائی سے مشورہ نہیں کر رہا ہوتا, اور بعض جگہ تو ایسے بھی ماحول ہیں کہ آپس میں گفتگو بھی نہیں ہوتی ہے, سلام دعا بھی نہیں ہوتی, ملاقات بھی کب سامنے آ گئے مسکرائے دیکھا اور یہ اس دروازے سے بول.
کریم بھائی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے یار میری بات یا میں جو کرنے جا رہا ہوں نا وہ میرے بھائی کو نہ پتہ چل جائے, یہ ایک عجیب کیفیت ہے نا. مشورہ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھائی لوگوں کو میرے کام کا نہ پتہ چل جائے. اچھا میں کہتے لوگوں کو سنا یار نظر لگ جاتی ہے اگر کسی کو بتا دو, ارے بھائی نقصان بھی تو ہو جاتا ہے اگر آپ اچھے کسی سمجھدار سے. یہ بڑی کام کی بات ہے کہ کبھی بھی مشورہ جس کام کے لیے لیں اس کے تجربے کار سے لیں.
امیر اہل سنت کی طرف چلتے ہیں, ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی گفتگو شامل ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں.
چار یاروں کو سلام, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا, عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا, گروں کا سہارا, گروں کا سہارا, عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے امیر اہل سنت, اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت میں شاد و آباد رکھے, آمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے متعلق ہم نے بارہا سنا ہے, آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دیجئے کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عصا کا استعمال فرمایا, اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس شعر میں گروں کا سہارا عصائے محمد سے کیا مراد؟
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عصا رکھا، صلی اللہ علیہ وسلم میں سب لوگ سمجھتے نہیں ہوں لیکن دکھایا نا، سمجھ گئے، اسٹیک، واکنگ اسٹیک ہے نا، تو وہ جس لکڑی کو لے کے چلتے ہیں، تو اس یہ عصا معنی مطلقاً تو وہی لکڑی ڈنڈی، تو عام طور پہ ہاتھ میں رکھنے کے اس کو عصا بولتے ہیں، جیسے واکنگ اسٹیک میں نے عرض کیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے عصا استعمال کرنا، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ عصا کلیم از دہائے غضب تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے عصا مبارک کو زمین پر ڈالتے تو وہ خوفناک اجدا، بہت بڑا سانپ بن جاتا، یہ معجزہ ان کو عطا ہوا، اجدا غضب، خوفناک خطرناک سانپ کہ جو دوسرے سانپوں کو کھا گیا، جادوگروں کے سارے سانپ نکل گیا تھا، 70,000 جادوگر تھے، سب کی رسیاں سب نے ڈالی تھی، سب کو نکل گیا، ان کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ یہ الزام ڈالا گیا تھا پھر ان کی طرف سے، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ ہے، اور یہ صاحب جو ہیں یہ جادوگر نعوذ باللہ نہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور 70,000 جو تھے سجدے میں گر گئے۔ قرآن کریم کا یہ واقعہ ہے، سب مسلمانوں نے ایمان لیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لے آئے، تو یوں یہ سارے معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ تو یہ عصا کلیم جو تھا وہ اس طرح کا تھا کہ بہت بڑا سانپ زمین پر ڈالنے سے بن جاتا، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک عصا ہے، گروں کا سہارا عصا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گرتوں کو سہارا دیتا ہے، گرتوں کو گرنے نہیں دیتا، گرتوں کو تھام لیتا ہے، تو یوں دونوں عصا کا ذکر خیر اعلی حضرت نے کیا ہے اپنے شعر میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
چار یاروں کو سلام
سلام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، امیر اہل سنت کی بات ہے، عصا موسیٰ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عصا کے حوالے سے بھی امیر سنت نے رہنمائی فرمائی کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، جو بڑی زبردست امیر سنت نے توجہ دلا دی کہ بھائی لاٹھی جس کو پکڑ کے لوگ چلتے ہیں اس کو عصا بھی کہتے ہیں نا، تو نوید بھائی اس حوالے سے کچھ
دیکھیں، یہ جو عصا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ جنت سے آیا تھا،
اللہ،
یہ جنتی لاٹھی اس کو کہا جاتا ہے، اور آپ اس سے بہت سارے کام لیتے تھے، قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے اور دیگر آپ کے معجزات بھی ہیں، ایک دفعہ آپ نے پتھر پر مطلب اپنا عصا مارا اللہ کے حکم سے تو 12 چشمے جاری ہو،
اللہ،
اور بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، سب نے مطلب ایک ایک چشمے کو اختیار کر لیا، اور ان کو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیراب کیا۔ پھر جب فرعون کا لشکر پیچھے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارے مسلمان اس وقت مطلب ہے کہ فرعون سے بچنے کے لیے نکلے تھے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ سامنے دریائے نیل تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا،
اللہ،
اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی عصا جب دریائے نیل پر مارا تو دریائے نیل سے 12 راستے جو ہے وہ بن گئے، یعنی یوں راستے بن گئے اور یہ پانی کی دیواریں بن گئی، پانی تھا لیکن وہ دیوار کی طرح مطلب ہے کہ یوں کھڑا ہو گیا، اور درمیان میں راستے بنے، سورج کی روشنی نے جلدی سے زمین کو خشک کر دیا، اور یوں مطلب ہے کہ یہ جو 12 قبیلے تھے سب نے ایک ایک راستہ اختیار کیا، اور یوں مطلب جب یہ دریا پار کر گئے تو ان کو فرعون سے نجات ملی، اور فرعونی لشکر نے جب مطلب ہے کہ دریا میں جو ہے وہ داخل ہوئے جب، تو اب جب وہ آ چکے تو اللہ کے حکم سے دریا مل گیا، اور وہ سب کے سب جو ہے اس دریائے نیل میں غرق ہو گئے، یوں فرعون کے ظلم و ستم سے اس لاٹھی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو بنی اسرائیلیوں کو جو ہے وہ نجات عطا
فرمائی،
اور بھی بہت سارے کئی معجزے ہیں آپ کے،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عصا کلیم کے معجزات کا آپ نے ذکر خیر سنا، آئیے صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کے مشوروں کے بارے میں بھی سنتے ہیں، اور ان سے سیکھ کر اپنی زندگی کو بھی بہتر بنانا ہے. نوید مدنی بھائی, صحابہ کرام کے اور جو مشورے ہوئے نبی کریم علیہ السلام سے, اس کے بارے میں کچھ مختصر بیان فرمائیں.
جی, بہت سارے واقعات ہیں ایسے, اور صحابہ کرام کا معمول تھا کہ مشورہ کیا کرتے تھے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد بھی جب کچھ ایسے معاملات آئے تب بھی صحابہ کرام نے مشورہ کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں بھی مشوروں کا سلسلہ جاری تھا. تو یہ بہت سارے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کے بھی. تو ایک تو بڑا مشہور واقعہ اذان کا, جب مسجد نبوی شریف کی تکمیل ہو گئی اور مسلمانوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی, تو اب مطلب ہے کہ محسوس ہوا کہ کوئی ایسا ذریعہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو اطلاع ہو جائے اور ایک ہی وقت میں وہ جمع ہو جائیں اور نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ قائم کی جائے.
سبحان اللہ.
تو اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ مانگا, تو کسی نے ناقوس بجانے کا, گھنٹہ بجانے کا مشورہ دیا, کسی نے کہا کہ آگ روشن کر دی جائے تب پتہ چل جائے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ غیر مسلمین سے مشاہبت کی وجہ سے پسند نہ فرمایا. پھر حضرت عبداللہ بن زید انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو خواب میں اذان کے الفاظ تعلیم کیے گئے.
اللہ,
آج جو اذان ہم سنتے ہیں وہ اذان حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں جو ہے وہ ارشاد کی گئی, اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ مطلب ہے کہ کہے جا رہے ہیں. اور پھر جو ہے مطلب ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کی گئی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بڑا پسند فرمایا. اس سے پہلے کچھ عرصے کے لیے الصلاۃ الجامعہ یعنی مشورہ ہوا تھا, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں مسلمانوں کے گھروں کے آس پاس جو ہے وہ صدا بلند کر دی جائے, جس سے پتہ چل جائے کہ مسجد نبوی میں اب جماعت قائم ہونے والی ہے. تو اس وقت لفظ یعنی جو جملہ کہا جاتا تھا, اعلان کیا جاتا تھا الصلاۃ الجامعہ. تو پھر جب اذان کی خواب میں تعلیم دی گئی تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اذان دیجئے. تو پھر انہوں نے اذان دینا شروع کی. تو یوں باہمی مشورے کی وجہ سے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ پیش کیا اس کو پھر رائج کیا گیا. اسی طرح اور بہت سارے مواقع پر صحابہ اکرام کا مشورہ دینا اور اس پر عمل ثابت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو خط لکھا کہ ملت اسلامیہ کی طرف سے کفار کے مختلف قبائل کو خطوط بھیجے جاتے ہیں دعوت نامے اسلام کی دعوت کے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس پر تاریخ لکھنے کا جو ہے وہ کوئی سلسلہ ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا. اس سے جب خط لکھا جائے گا اس کی تاریخ, جب وہ خط پہنچا تو پتہ چلا اس وقت پہنچا, اس پر مطلب ہے کہ عمل کب ہوا کیوں, تو اس طرح مطلب ہے کہ اس کو رائج کرنے میں بڑا فائدہ تھا. تو آپ نے مشورہ فرمایا, تو جہاں دیگر مشورے دیے گئے وہاں پہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ مشورہ دیا کہ سن کا جو یعنی تاریخ لکھنے کی جو ابتدا کی جائے وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کے دن سے کی جائے.
سبحان اللہ.
تو یوں ہجری سال جو ہے وہ رائج ہوا, اور رائج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, اور مشورہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے دیا. اور بھی کئی واقعات, کئی واقعات ہیں اور بھی
ہے کہ صحابہ اکرام آپس میں بھی
جی
باتوں پر مشورہ کر لیا کرتے تھے. ہمارے اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہے اقوال صحابہ, آئیے وہ سنتے ہیں کہ آج کون سا اقوال شامل کیا گیا ہے ہمارے اس پروگرام.
چار یاروں کو سلام.
فرمان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے, جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو اور ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر مت اٹھاؤ.
چار یاروں کو سلام.
سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول ہم نے سنا ہے نکاح کے بارے میں. ٹھیک بھائی, کچھ اس بارے میں, جب بچے جوانی پر پہنچ جائیں تو ان کا نکاح کر دیا جائے,
جی عرفان بھائی، دیکھیں یوں تو کہتے ہیں کہ اجلت کا کام جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہے، لیکن چند چیزوں میں اجلت کرنے کا ہمیں خود ہی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں سے ایک بچوں کا بالغ ہونے کے ساتھ ان کے نکاح میں جلدی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بے شمار معاشرتی فائدے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ الحمدللہ اس سے گناہ سے بچت ہو جاتی ہے، اور ویسے ہی حدیث پاک میں ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے اس میں جو ہے نا فائدہ ہی فائدہ ہے،
فائدہ ہی فائدہ.
تو اس میں جتنی جلدی ہم کریں، کیونکہ ہم بھی دیکھتے ہیں اسی معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جہاں بہت زیادہ ڈیلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی نکاح میں ڈیلے کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے نا پھر بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں.
اگر اولاد جوان ہو گئی ہے تو آپ نکاح کریں، نکاح کو آسان بنائیں. جو جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ بھی دیکھیں، اگر آپ کی ڈیمانڈیں اگر بڑی ہو جائیں گی تو لڑکا ان ڈیمانڈوں کو پورا کرتے کرتے عمر کے کس حصے میں پہنچ جائے گا. تو حکم تو یہ بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دو، اور اس کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ نہ لو. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کال پر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کال پہ ضرور غور کریں. ہمارا ایک سیگمنٹ یہ ہے کہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی دکھائی جاتی ہے، اس کا تعارف پیش کیا جاتی ہے. جو کتاب ہے وہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کون سی کتاب ہے.
سبحان اللہ.
چار یاروں کو سلام، صحابہ تارین سے رہنمائی لو، ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو.
یہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی زبردست شاندار کتاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس کا مطالعہ فرمائیے. بہت سارے پہلو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے آپ کو سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملے گا، اور زبردست جس انداز کی آپ نے زندگی، کیونکہ آپ کو تو دعائے محمد تھی نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اور پھر جو آپ کی ذہانت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، ہمت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، اس کے تو کیا کہنے. ہمارے رہنما، اس میں ہم صحابہ اکرام کے مشوروں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور آپ نے سنا ہمارے جو ہے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ زبردست اس پر گفتگو کی. تو مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے بعد امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہمیں بھی اپنے کاموں میں مشورے کرنا چاہیے. اس بات سے تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے کو دور کیجئے کہ یار میرے کام کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا، میرے معاملات لوگوں کو پتہ چل جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹی کا گھر جب خراب ہونے کے قریب آ جاتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی معاملہ ہو جائے، تو ہم خاندان کے بڑوں سے مشورہ نہیں کرتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں خاندانوں میں جدائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ہم اپنے خاندان کے بڑوں کو بٹھا کر اس پر مشورہ کر لیں، تو ہم نے یہ بھی منظر دیکھے معاشرے میں کئی ایسے معاملات ہیں کہ جس میں الحمدللہ دونوں گھر دوبارہ سے ایک ہو جاتے ہیں اور گھر کی آباد کاری کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں مشورہ کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، آپس میں محبتیں عطا فرمائے، ہمارے اس پروگرام کو اللہ کریم قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جس قدر جن و بشر میں تھے صحابہ شاغ کے، سب کو بھی بے شک خصوصاً چار یاروں کو سلام، چار یاروں کو سلام.